أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا یہ آخری رکوع ہے جس ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے 9 معجزے بھیجے تھے اور کچھ واضح دلیلیں تھیں اللہ رب العزت کی حقانیت کی, وہ کیا تھی. تو اس وقت قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات بیان کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کو کس چیز نے روک دیا ہے اس بات سے کہ تم میرے ہاتھ پر ایمان قبول نہ کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ضرور ایمان قبول کر لیتے, لیکن ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں, کیونکہ اکثر نبی آئے بڑی اسرائیل کے اندر تھے, یہودیوں میں آئے. تو ہماری قوم میں بنی اسرائیل, ہماری قوم میں اللہ نے نبی بہت زیادہ بھیجے, اس لیے اگر ہم آپ کو نبی برحق مان لیں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں تو پھر ہماری قوم میں نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے. تو یہ ان کی ایک اپنی ایک ضد تھی، حالانکہ وہ یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی تھی کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں ہی نبی آخر الزماں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جب ایک مرتبہ انسان کو ضد طاری ہو جائے اور ہٹ دھرمی آ جائے تو پھر بڑی سے بڑی حق کی دلیلیں بھی ان کے سامنے بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں. یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا. قرآن کریم نے ایک اور دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ یہ آپ کو اس طرح نبی حق آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نبی برحق مانتے ہیں اور اس طرح آپ کو اللہ کا سچا نبی پہچانتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. یعنی ایک مجمع میں اگر آپ کا بیٹا ہوگا آپ اس کو پیچھے سے دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرما اس طرح نبی برحق مانتے ہیں، لیکن ان کو ضد ہے، ان کو عناد ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 نشانیاں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں یعنی 9 معجزات. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے جب وہ آپ کے پاس آئے. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ، تو ان کو فرعون نے کہا، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میرا گمان تو یہ ہے کہ اے موسیٰ تم پر جادو ہو گیا، تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ایک اللہ کی اتباع کرو، ایک اللہ کی پیروی کرو، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا. اللہ تعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، جو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے، ان کے ہاتھ پر اللہ نے اپنے نبی برحق ہونے کی 9 نشانیاں نازل فرمائی. ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ید بیضا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس طریقے سے چمکنے لگتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا، بغل میں ہاتھ دیتے ہاتھ نکالتے تو اس طرح چمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا. عصائے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کی عصا کو اللہ رب العزت نے اجدہا بنا دیا تھا، اور وہ اجدہا جو تھا وہ سانپوں کو نگل رہا تھا، ان سانپوں کو جو کہ ان بڑے بڑے جادوگروں نے اپنے عصا ڈال دیے تھے. اور دیکھیے چونکہ وہ فن سے واقف تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا پھینکی فرعون کے سامنے تو وہ اجدہا بن گیا، فرعون خوفزدہ ہو گیا. اگلی مرتبہ فرعون نے یہ اعلان کروایا کہ جتنے جادوگر ہیں سارے جادوگروں کو جمع کرو. چنانچہ سارے جادوگر جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور پھر فرعون کے کہنے پر انہوں نے اپنے عصا ڈالے، رسیاں ڈالی، تو رسیاں جو ہیں وہ اجدہے بن گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ڈالی تو وہ عصا جو تھی وہ اجدہا بن گئی، اور ان جادوگروں کے عصاؤں کو اور سانپوں کو اس نے کھا لیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ پر بھی ایمان لائیں، موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لائیں. فرعون حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اب تک تو یہ میرے اتنے بڑے پیروکار تھے اور اب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کے قائل ہو کر ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. تو اس نے یہ ان کو دھمکی دی کہ میں تم کو پھانسی پہ چڑھا دوں گا، اور پھانسی بھی جزو نخل کی پھانسی، سخت قسم کی پھانسی ہوتی تھی اس زمانے کی، خوفناک قسم کی پھانسی تھی جو کھجور کے تنوں سے دی جاتی تھی، اور کھجور کے تنوں کی پھانسی. وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ عَلَىٰ جُزُوعِ النَّخْلِ، فرمایا قرآن کریم نے کہ فرعون نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ایمان قبول کو نہ چھوڑا جو تم موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو میں تم کو کھجور کے درختوں پر پھانسی دوں گا. اور کھجور کے درختوں کی پھانسی یہ ہوتی تھی کہ برابر قریب قریب دو کھجور کے درخت ہوتے تھے، ان دونوں تنوں کو موڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ یوں کر کے باندھ دیا جاتا تھا، بالکل کراس میں، جیسے کراس ہوتا ہے نا اس طریقے سے باندھ دیا جاتا تھا. ایک آدمی کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ اس درخت سے باندھ دیا جاتا تھا اور دوسری ٹانگ اور ہاتھ اس درخت سے باندھا جاتا تھا اور پھر ان کی رسی کو کھول دیا جاتا تھا. تو جب وہ جھٹکے سے درخت اپنی جگہ پر واپس آتے تو جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ اس زمانے کی بڑی خوفناک فرعون کی پھانسی تھی. تو فرعون نے یہ دھمکی دی ان جادوگروں کو کہ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُزُعِ النَّخْلِ، کہ دیکھو یاد رکھنا تم نے اگر ایمان کو نہ چھوڑا تو میں تم کو پھانسی دوں گا کھجور کے درختوں کے اوپر. تو اس نے کہا کہ پھر جادوگروں نے لگا کہ نہیں، اب ہم نے پہچان لیا کہ اللہ کون ہے، اس کا نبی کون ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ موسیٰ نے جس عصا کو پھینکا تھا اور وہ جو اب وہ اژدہا بن گیا وہ جادو وادو نہیں، ہم تو جانتے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں، یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی کوئی قدرت کاملہ ہے. تو ید بیضا عصائے موسیٰ یہ تھی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو عطا فرمائی. اور دلیلیں کون سی تھی؟ کہ جوؤں کا عذاب اللہ تعالی نے یہودیوں کے اوپر بھیجا، جوؤں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں سے جو نکلتی تھی، کھانا کھاتے تھے اس میں جو نکلتی تھی، پانی پیتے تھے اس میں سے جو نکلتی تھی. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا کہ ہر چیز میں سے مینڈک نکلتے تھے، کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے کے اندر سے ایک مینڈک برآمد ہو گیا، پانی پینا شروع کیا پانی میں سے نکل آیا. خون کا عذاب آیا ان کے اوپر کہ ہر چیز خون کی بننے لگی، پانی پیتے اس میں خون شامل ہو جاتا، کھانا کھاتے ان میں خون شامل ہو جاتا. یہ ان کی نافرمانیاں ہوتی رہتی تھیں بنی اسرائیل کی، اور ان بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے رہتے تھے، جس کو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی اس طرح کی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا خاص کرم نازل فرماتے ہیں تو پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھر وہ قوم پکڑ کا بھی شکار اسی طریقے سے ہوتی. چونکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خاص کا خاص کرم تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں، اس لیے جب یہ نافرمانیاں کرتے تھے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ان کے اوپر اسی طریقے سے آتا تھا. تو فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہیں جادو کا شکار ہو چکے ہیں. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جان لیے یہ بات جو اللہ تعالی نے یہ چیزیں اتاری ہیں، یعنی ان چیزوں کو نہیں نازل کیا اللہ رب العزت نے، مگر اسی نے نازل کیا جو کہ آسمان اور زمین کا رب ہے. بصائر عبرتوں کے لیے، دیکھنے کے لیے اللہ نے اپنی نشانیاں اتاری ہیں، تم غور کرو اللہ کی نشانیوں پر. فرعون کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اور تکبر کا شکار مت ہو، عجب کا شکار مت ہو، اور غور کرو اللہ کی نشانیوں میں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور میں یہ گمان کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون تم ہلاک ہونے والے ہو. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اس نے یہ چاہا، فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے پکڑ لے، ان کو پکڑ کر ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے. تو فرمایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر فرعون کی اس طرح پکڑ کی کہ فرعون بھی غرق ہو گیا اور فرعون کے سارے ساتھی بھی ڈوب گئے، ختم ہو گئے. بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دیتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں اور اللہ نے جو خوشحالیاں دی ہیں وہ اللہ کی مرضیات میں استعمال کی جائیں. اکثریت دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت اور دولت سے نوازتے ہیں، دنیا کی کوئی منصب اور عہدہ دیتے ہیں، تو کوئی تکبر کا شکار ہوتا ہے، کوئی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی کسی گناہ میں. فرعون کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ تکبر تو تھا ساتھ ساتھ میں اللہ کی دولتیں جو اس کو ملتی چلی گئیں، نعمتیں ملتی چلی گئیں، اس نعمتوں نے اس کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچا دیے. وہ تکبر جو تھا وہ تکبر بھی ساتھ میں آسمان پر پہنچنے لگا، اور پھر اس نے ایک وقت آیا کہ یوں دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلا، کہ اصل میں تو میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، کیونکہ دولت اللہ نے اس کو بہت دی تھی اور حکومت دی تھی، طاقت دی تھی. جب اللہ کی نعمتیں کسی انسان کو ملتی ہیں اور پھر وہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کی مخالفت ہوتی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ بھی پھر اسی طریقے سے آتی ہے. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، یعنی بنی ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنے پاس غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. بنی اسرائیل کو پیچھے سب، اگر آپ پیچھے سے سلسلہ جوڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہم نے پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا، ایک سال ہو گیا اس واقعے کو، کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہ سارے یعقوب، اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو بچپن میں غائب ہوئے تھے تو بڑھاپے میں جا کر ملے، جب بڑھاپے میں ملے اور مصر کے وزیر خزانہ پھر بعد میں بادشاہ بنے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو اور والدہ کو کہا کہ آپ مصر آ جائیں میرے پاس، جہاں میں بادشاہ تھے. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے گھر والوں کو لے کر، جو کہ 200-250 افراد پر مشتمل خاندان تھا، ان کو لے کر یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے آئے. اب جب مصر آئے تو یہاں یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا، بعد میں یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے خاندان کے لوگ، جو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل، یوسف علیہ السلام کے خاندان، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ یہاں رہتے رہے رہتے رہے. تو یہاں پر جب یہ سارے انبیاء ختم ہو گئے، یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن ان کی اولاد بنی اسرائیل مصر میں ہی رہی. جب مصر میں ہی رہی تو ان کے اوپر فرعون غالب آ گئے، اس مصر کے اوپر قبضہ کر لیا فرعون نے. فرعون نے جب قبضہ کیا تو یہ بنو اسرائیل جو تھے یہ سارے کے سارے فرعون کے غلام بن گئے. اس طریقے سے یہ فرعون کے غلام رہے اور مصر کے اندر فرعون کے غلام بن کر رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر نبی پیدا کیا، اور پرورش بھی موسیٰ علیہ السلام کی کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی. کہاں؟ فرعون اتنا بڑا منکر خدا، اتنا بڑا سرکش، اور کہاں اس کی بیوی کا یہ عالم فرعون کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. یہ بھی اللہ کی آپ قدرت دیکھیے آپ، کہ فرعون اتنا بڑا منکر، اتنا بڑا سرکش، اور بیوی مسلمان. جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کا کہ جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس وقت ان کی، فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی. اس تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرعون کے ساتھ مختلف محاذوں پر جنگ و جدل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر باہر نکلو مصر سے. اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے اور دریا نیل پر پہنچے، تو پھر یہاں پر واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو یہ 12 خاندان تھے، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں، ہر ایک بیٹے کے لیے، ہر ایک بیٹے کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دریا میں سے 12 راستے نکال دیے. اس سے وہ یہ لشکر پار ہو گیا. جب بنی اسرائیل کا لشکر پار ہوا اور فرعون کا لشکر اترا دریا کے اندر، تو دریا کو اللہ نے حکم دیا کہ برابر ہو جاؤ، تو دریا برابر ہو گیا. اس طریقے سے فرعون تو پورے غرق ہو گئے دریا میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نکال دیا اور بنی اسرائیل کو نکال دیا. اب جب ان کو فرعون سے تسلی ہو گئی، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون بھی کبھی مر سکتا ہے، انہوں نے فرعون کی لاش کو دیکھ لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کے بعد کہا بنو اسرائیل کو، اسْكُنُوا الْأَرْضَ، زمین میں سکون سے رہو، تمہارا دشمن ختم ہو گیا، تمہارے اوپر ظلم و ستم کرنے والے ختم ہو گئے۔ چنانچہ یہاں اب بنی اسرائیل بھی مطمئن ہو گئے کہ چلو اتنا بڑا دشمن ہمارا ختم ہو گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آیا آخرت کا وعدہ، یعنی اللہ نے جو آخرت کا وعدہ کیا تھا، ہم لے کر آئیں گے تمہارے ساتھ ان کو، لے کر ان کو ساتھ ملا کر لے کر آئیں گے، یعنی وہ بھی دیکھیں گے آخرت میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، وبالحق انزلناه، ہم نے اس قرآن، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی قرآن پاک اتر بھی گیا۔ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دے کر دینے والا بنا کر بھیجا، ونذيرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی، نذیر۔ نذیر کے معنی آتے ہیں جو کسی کو محبت کے ساتھ ڈرائے، کسی کو پیار کے ساتھ ڈرائے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو ڈراتی ہے، باپ اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، جس کے اندر محبت اور شفقت غالب ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈرانا، جیسے کہ کوئی اژدہا ڈراتا ہے، جیسے کہ کوئی بھیڑیا ڈراتا ہے، جیسے کہ کوئی درندہ ڈراتا ہے، وہ ڈرانا اس کو کہتے ہیں خوف دلانا، اس کو کہتے ہیں تخویف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفت بیان فرمائی، نذیر بیان فرمائی۔ نذیر کے معنی آتے ہیں محبت کے ساتھ ڈرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات یہی ہیں کہ انہوں نے اپنی مخلوق کو، انہوں نے اپنی امتیوں کو محبت کے ساتھ ڈرایا، پیار کے ساتھ ڈرایا، کسی بھی مرحلے پر ان کو مایوس نہیں کیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن فرقناہ، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ جیسے دیکھیں نا، آیتیں ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑی، ایک آیت آئی پھر دوسری آیت آئی پھر تیسری آیت آئی، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے فرقناہ، ٹکڑوں ٹکڑوں میں چھوٹا چھوٹا کر کے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِن، تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھیں لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر۔ اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو ہمارے لیے سانس کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا، لیکن آیتیں اللہ رب العزت نے بنائی تاکہ ہمارے لیے سانس کو توڑنا آسان ہو جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اسی طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو پورا نازل کر دیا، یعنی تدریجن ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ قرآن پاک بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا، کئی سال کے اندر جا کر نازل ہوا۔ اسی طریقے سے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے تھوڑے تھوڑے کر کے نازل کیے۔ شراب کی حرمت جو آئی، شراب کی حرمت ایک دم نہیں آ گئی کہ ایک دم شراب کی حرمت آ گئی، پہلے شراب کی برائیاں بیان کی اللہ رب العزت نے، شراب کی شناعتیں بیان کی، کیونکہ عرب قوم شراب کی عادی تھی، شراب کی برائیاں بیان کی، پھر فرمایا کہ شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ حرمت بہت بعد میں جا کر نازل کی تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ اس بات کی طرف آمادہ کیا جائے کہ اس شراب کو چھوڑنا ہے۔ پہلے پردے کی ممانعت نہیں تھی، ایک دم پردے کی ممانعت نہیں آ گئی، کہ پردے کا حکم نہیں آ گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس پردے کے احکامات کو تدریجن نازل کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو وہ گناہ تھے جو معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے، چونکہ ایک ایسی قوم سے واسطہ پیش آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قوم ایک ایسے کفر شرک کے اندر مبتلا تھی جہاں ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، اور ان کے ہاں فخر اور بہادری نام ہی اس بات کا تھا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کے خلاف لڑتا رہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو بتدریج نازل کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی آپ کہیں بھی دین کے کام کی نوبت آئے تو دین کا حکم انسان کو جب کسی کو بتایا جائے، اس طرح بتایا جائے کہ وہ اس کی طرف راغب ہو، اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف وہ متوجہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دین کی طرف راغب کرو تو وہ دین کی طرف آئے گا. اگر اکٹھا آپ نے ہر چیز اس کے حوالے کر دی تو پتہ نہیں کتنے انسان دین کی طرف آئیں گے, کتنے انسان دین سے دور بھاگ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ حکمت در حقیقت یہی اصل چیز ہے دعوت دین میں, کہ دین کے اندر تم حکمت کے ساتھ دعوت دو, لوگوں کے مزاج و مذاق کے ساتھ دعوت دو تاکہ لوگوں کے لیے دین کو سمجھنا آسان ہو جائے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا به او لا تؤمنوا. اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لے کر آؤ, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالی نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے, اذا یتلا علیہم جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, یخرون للاذقان سجدا تو وہ گر جاتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں. ویقولون اور وہ یوں کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے میرا رب, ان کا نہ وعد ربنا لمفعولا کہ بے شک میرے رب کا وعدہ تو ہو کر رہے گا, میرے رب کا وعدہ تو ہو کر رہے گا. یعنی اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے جنت کا وعدہ کیا, کفار سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا وعدہ کیا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے, کفار کو اللہ تعالیٰ دوزخ دیں گے. غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو آپ صلی اللہ جن لوگوں کو گرفتار کیا ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے آپ نے فرمایا کہ ان کو قتل کر کے ان کو اس میں پھینک دو, کنویں میں پھینک دو, جو گندے پانی کا کنواں تھا. چنانچہ ان کو کنویں میں پھینکا گیا. جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی کبھی کہیں کسی محاذ پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتے تھے کامیابی عطا فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر 3 دن قیام فرماتے تھے اس میدان میں. چنانچہ غزوہ بدر میں بھی آپ نے یہی کام کیا کہ 3 دن تک غزوہ بدر کے میدان میں آپ نے قیام فرمایا. جب 3rd day جانے لگے تو آپ اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے, جس کنویں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا, جس کے اندر کے آپ نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کنویں میں پھینکوا دی تھی, گندے پانی کے کنویں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان سرداروں کو ان کے ناموں سے پکارنا شروع کیا. آپ تو جانتے تھے آپ کے آبائی وطن کے لوگ تھے. آپ نے فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں, سب کے نام لیے, 24 تھے یہ, اور ان کو پکار کر کہا آپ نے کہ سنو, ہم سے میرے رب نے, میرے سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو میرے رب نے پورا کر دکھایا. اور وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی, مدد حاصل ہوگی آپ لوگوں کو. فرمایا کہ یہ تو ہم کو نصرت اپنی آنکھوں سے نظر آ گئی غزوہ بدر میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد اور نصرت فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو سچا دیکھا, تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا آخرت کا کہ تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ دکھائیں گے, تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پہنچائیں گے, کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تنزیہ انداز میں فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, آپ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو گندے پانی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے زیادہ میری باتوں کو اس وقت سن رہے ہیں, یہ مرے ہوئے تو ہیں لیکن تم سے زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں, فرق اتنا ہے کہ تم ان باتوں کا جواب دے سکتے ہو, وہ جواب نہیں دے سکتے. اسی جگہ پر محدثین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سنا اور بات سن کر پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے جب ان کے سامنے اللہ کے حکم آتے ہیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے جو آگے آ رہا ہے کہ ویقولون, اور وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے میرا رب, ان کان وعد ربنا لمفعولا, کہ میرے رب کا وعدہ تو سچا ہو کر ہی رہے گا, کبھی اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا, اور وہ لوگ سجدے میں گر جا, ویخرون للاذقان, اور وہ لوگ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے, ویزیدہم خشوعا, اور اس رونے سے ان کو خشوع میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے درجات میں ان کے اضافہ ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس وقت بھی ان کو موقع ملے مغرب کی نماز پڑھتے اس کا سجدہ ادا کر لیں. تو فرمایا کہ خواتین سے بھی یہی درخواست ہے, جو خواتین ہیں کہ یہ آیت سجدہ جو تلاوت کی ہے اس کا سجدہ ضرور ادا کر لیں. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اب دیکھیے اس کا جو مطلب سمجھنے کیا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ لوگ سجدوں کے بل گر جاتے ہیں. سجدوں کے بل گرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ہے واقعتاً جیسا مسلمان سجدہ کرتے ہیں نماز میں ایسا سجدہ کرتے ہیں, یہ تو مطلب اس کا بالکل واضح ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے اس اللہ کے حکم کے آگے مسلمان اور اہل ایمان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے کی کوئی بات کرے. اس کا کام تو یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. کہ وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. کتنا مشکل سے مشکل حکم آئے, کتنا تکلیف دہ حکم آئے, لیکن جب حکم آ گیا بس اب حکم آ گیا, آگے کی کوئی بات نہ سوچی نہ سوچنے کی ہے, بس اب حکم کو تو پورا کرنا. یہی ایک مسلمان کی شان ہے اور یہی اہل ایمان کا طریقہ کار ہے. ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. ہم لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں حکم اللہ کا نعوذ باللہ سمجھ میں آئے گا تو ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اور عمل کریں گے, اور اگر ہمیں لاجک سمجھ میں نہیں آتی کسی حکم کی تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم تو عمل کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر اوپر سے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں بھائی, اور ہمارے پاس بڑی تعلیم ہے, اس لیے ہم تو لاجک کو پہلے سمجھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ سرکشی ہے, یہ کجروی ہے, یہ انسان کے مزاج کا ٹیڑھ پن ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہو اس بات کے اوپر. یعنی نعوذ باللہ بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کے حکم ماننے کی. یہ آیت یہی بات بتلا رہی ہے کہ اہل ایمان کی شان یہ نہیں. اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ جو حکم آئے اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی, جو حکم آ جائے. آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام جس وقت ایمان لے کر آئے مکہ مکرمہ کے اندر, کون سا گناہ تھا جس کے وہ عادی نہیں تھے؟ قتل و قتال وہاں تھا, آپس میں ایک دوسرے کو مارنا تھا, شرابیں وہاں تھی, حرام کاریاں وہاں تھی, بے پردگی کا سیلاب تھا, ہر قسم کا گناہ تھا. لیکن جس وقت اللہ کا حکم آتا کسی بھی معاملے کے اوپر, اب اس کے بعد کبھی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی صحابی اس کے قریب بھی چلا جائے. شراب کی یہ قوم ایسی عادی تھی, ان کے ہاں شعر و شاعری گھومتی ہی شراب کے ارد گرد تھی. لیکن جس وقت شراب کا حکم آیا ہے تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اس طرح شرابیں بہہ رہی تھیں جیسے بارش کا پانی بہتا ہو. بس حکم آ گیا تو توڑ دیا. دوسری بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں. چنانچہ یعنی جب وہ ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں سجدوں میں روتے ہوئے, ویزیدہم خشوعا, اس رونے سے ان کے خشوع میں اور اضافہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف لو لگانے میں اور اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر رونا مستحب, قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو رونا آئے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کے اوپر, دو قسم کی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. فرمایا کہ ایک تو وہ انسان جو اللہ کے ڈر سے رویا, ایک وہ آنکھ جو کہ اللہ کے ڈر سے روئی, اور ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگی, جس نے سرحد کی حفاظت کی, مسلمانوں کی حفاظت کی اور حفاظت کرتے ہوئے وہ جاگا, اس آنکھ کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے. ایک وہ جو کہ اللہ کے خوف سے رویا اور دوسرا وہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے خاطر رویا, ان دونوں پر فرمایا کہ جہنم کی آگ حرام ہے. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آنکھ, جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہو, اللہ کے ڈر سے روتا ہو, اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی محال اور ناممکن ہے جیسے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا ناممکن ہے. جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا, اس طریقے سے وہ انسان بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. تو یہ جو رونا ہے, اللہ کے خوف سے رونا, اللہ کے ڈر سے رونا, اللہ کی یاد میں رونا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, اس پر تو جنت کی بشارت ہے. تو اسی لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آنکھوں سے آنسو رواں ہوں. اور یہ مومنین کی شان بیان فرمائی کہ یہ مومن کی شان ہوتی ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم اللہ کہو یا رحمان کہو. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ کبھی مسلمان اللہ الرحمن کہتے تھے, کبھی الرحیم کہتے تھے, کبھی اللہ بولتے تھے, کبھی رحمان بولتے تھے اللہ تعالیٰ کو. تو مشرکین نے یوں جملہ مشہور کر دیا کہ ہم کو تو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور خود یہ کئی کئی ناموں سے اللہ, کئی کئی ناموں کو پکارتے ہیں, اللہ کو بھی پکارتے ہیں, رحمان کو بھی پکارتے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ کہو یا الرحمن سے اللہ کو پکارو, ایما اللہ کے کسی نام سے پکارو جو اس کے 99 نام ہیں, فلہ الاسماء الحسنا, یہ سارے کے سارے اللہ کے نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, اور تم نماز میں بہت بلند آوازوں سے مت چیخو, ذکر تلاوت کے وقت میں بہت بلند آوازیں مت نکالو. ولا تخافت بها, اور نہ آواز کو بالکل ہی ہلکا کر دو کہ کسی دوسرے کو سمجھ میں بھی نہ آئے. وابتغ بین ذلک سبیلا, درمیان کا راستہ اختیار کرو. چنانچہ واقعہ بھی یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ باہر نکل کر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر سے گزرے, تو آواز بہت ہلکی آ رہی تھی کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی ہلکی نرم مزاج طبیعت کے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جلالت شان کی مناد تھی ان کی, تو بہت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. اگلے دن جب یہ دونوں حضرات تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے کہ بھائی آپ کی جو تلاوت کی آواز تھی وہ اتنی ہلکی تھی کیوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت, یا رسول اللہ جس کو مجھ کو سنانا تھا اس کو میں نے سنا دیا. مطلب یہ کہ ہلکی آواز میں تلاوت کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کو سنانا تو سنا دیا میں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی ہلکی آواز میں کیوں, اتنی بلند آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جلالت شان کے حساب سے جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایقظ وسنان و اطرد الشیطان, یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا, سوتوں کو جگا رہا تھا. یعنی آواز بلند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان بھاگے اور جو لوگ سو رہے ہیں, فجر کا وقت قریب آ رہا ہے, ان کو جگانا مقصود تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا ہلکا کرو, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو. دو وجہ تھی. ہمارے شیخ اس جگہ پر, ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی بات تو کچھ بھی نہیں تھی, بات کچھ بھی نہیں تھی, قرآن ہی پڑھ رہے تھے, اور دونوں کی جو اپنی نیت تھی دونوں کو اپنی بہترین نیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں. بلکہ معاملہ یہ تھا کہ بتلانا مقصود یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب تک تم اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے, اب تم ہمارے کہنے کے مطابق پڑھو گے. اب تک جو تم نے اپنا طریقہ ایجاد کر لیا, خود سوچ لیا تھا, اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے طریقے کے مطابق پڑھو, تو اب تم کو اتباع سنت کا بھی ثواب ملے گا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تعلیم دینا مقصود یہ تھا کہ دین کے ہر معاملے میں میانہ روی, دین کے معاملات میں کیا ہے میانہ روی, یہ سنت کا شریعت کا خاص مزاج ہے میانہ روی اعتدال. اس لیے اگر کوئی یہ پوچھے کہ دین میں اعتدال کیا ہے تو اس کا دو لفظوں میں جواب یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ اعتدال ہے. سنت کبھی غیر معتدل نہیں ہوتی, سنت کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو. مشکل وہاں ہوتی ہے یا تو ہم سنت سے آگے بڑھ رہے ہوں, یا مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں ہم سنت سے پیچھے چلنا ہے. سنت جو ہے نا وقتی طور پر نظر آتا ہے کہ شاید مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن وہ مشکل مشکل کچھ نہیں ہوتی, وہ حق ہی ہوتا ہے, وہی حق ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو یہ جو فرمایا کہ وَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, کہ تم تلاوت کے اندر درمیان کا راستہ اختیار کرو, یہ درمیان کا راستہ صرف تلاوت کے لیے نہیں, زندگی کے ہر شعبے کے لیے. آپ ایک مثال, آپ لا تعداد مثالیں اٹھا لیجئے اس کی. آپ دیکھیے ایمان سے شروع کریں, سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ ایمان. ایمان سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. ایمان کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر پستول تان کر کھڑے ہو جائے, کوئی تمہارے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو جائے کہ تم زبان سے کلمہ کفر کہو تو ہم ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا اور اس کو یقین ہے کہ میں مارا جاؤں گا, تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زبان سے کفر کا کلمہ کہے لیکن دل سے اس کے دل میں اس کے ایمان ہے, دل اس کے ایمان پر مطمئن ہے, دل اس کا اسی طرح مسلمان ہے جیسا کہ تھا, تو اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے. جان بچانے کے لیے اعتدال ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی جان بچاؤ. شراب کے قریب جانا نہیں, حرام ہے 100%. حرام جانور کا گوشت حرام ہے 100%. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری جان جا رہی ہے یا تمہارے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو رہا ہے بھوک اور پیاس سے, تمہیں یقین ہے کہ مر جاؤ گے اگر اس نہیں کھایا اس حرام گوشت کو, تو حکم ہے کہ اتنا لے لو جس سے جان بچ جائے. نماز میں یہی ہے کہ نماز ایسے فرض ہے کہ کسی صورت میں معاف نہیں. انتہائی جس کو فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, الصلاۃ عماد الدین فرمایا, لیکن نماز میں حکم ہے کہ بیماری ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو, اور یہ بھی نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لو. ہر چیز میں آپ دیکھیے شریعت کی طرف سے ایک مثال نہیں, ہر مسئلے میں یہ مثال ہے کہ شریعت نے ایک درمیان کا راستہ لیا ہے. اتنی بھی سختی نہیں کہ دنیا ٹس سے مس ہو جائے شریعت کا حکم نہیں, نہیں, ہر چیز کے اندر فلیکسیبلٹی اللہ رب العزت نے رکھی ہے, لیکن اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب علماء سے اور مفتیان اکرام سے آپ پوچھیں کہ اس مسئلے کے اندر چھوٹ کہاں تک ہے, کہاں تک گنجائش اور کہاں تک گنجائش نہیں, وہ ہے راستہ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وقل, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں, الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ تین مختلف اقوام کے مختلف نظریوں کی تردید کی ہے قرآن پاک کی آیات میں. جو یہود و نصارہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے, ان کا نظریہ یہ تھا. عرب کے جو قبائل تھے مشرکین, وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے اللہ کے شریک ہیں یہ بت. یہ عرب کے قبائل جو تھے انہوں نے اسی لیے بیت اللہ شریف کے ارد گرد بت لگا رکھے تھے. یہ کہتے تھے کہ بت جو ہیں یہ اللہ کی ربوبیت میں شریک ہیں. اور جو مجوسی اور سابی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داریوں کا ہونا ایسے ہی ضروری ہے جیسے ایک انسان کے لیے رشتہ داریوں کا ہونا ضروری ہے. ان تینوں نظریات کی تردید اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں فرما دی اور فرمایا کہ الحمدللہ تمام تعریف رب ذوالجلال کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، تردید ہو گئی یہود و نصارہ کی، ولم یکن له شریک فی الملک، اور نہ اس اللہ کی کوئی اولاد اور نہ اس اللہ تعالی کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، تردید ہو گئی مشرکین عرب کی جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عرب کے بت جو ہیں وہ اللہ تعالی کے ساتھ شریک ہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں ہے اس اللہ کا کوئی سر نگران، نہیں ہے اس اللہ کا کوئی دوست، جبکہ وہ اللہ کسی وقت مشکل کا شکار ہو، وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم اس کی تکبیر بیان کرو. یہ تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے ان صابی اور مجوسی لوگوں کی جو ہر وقت یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رشتہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان رشتہ داریوں کی مدد، ان رشتہ داروں کی مدد کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کا نعوذ باللہ شکار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی مشکل پیش آنے والی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہیں ہے کوئی اس کا نگران، نہیں ہے کوئی اس کا دوست جبکہ اس کو کوئی پریشانی پیش آئے. وکبرہ تکبیرا، اور تم اس اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو. چنانچہ یہ جو آیت ہے یہ آیت وظیفے کے طور پہ بھی استعمال ہوتی، یہ بالکل سورہ اسراء کی بالکل آخری آیت ہے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں بیمار بھی رہتا ہوں اور مالی طور پر تنگ دست بھی رہتا ہوں، میں بیمار بھی رہتا ہوں اور مالی طور پر تنگ دست بھی رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو کہ بسم اللہ، کہ فرمایا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت ولم یتخذ ولدا، یوں فرمایا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الذی لم یتخذ ولدا، کہ میں بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پر جس کو موت نہیں آتی، اس اللہ پر، علی الحی الذی، اس زندہ ذات پر جس کو موت نہیں آتی، اور اس ذات پر جس کی کوئی اولاد نہیں، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں. چنانچہ یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. جب کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ کو جو عمل بتلایا تھا اس سے مجھ کو اتنا فائدہ ہوا کہ میری بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی اور میری مالی تنگ دستی کو بھی اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا. تو یہ جو آخری آیت ہے، در حقیقت یہ آخری آیت یہ وظیفے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. ان موقعوں پر بھی یہ آیتوں کو پڑھنا چاہیے، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی بیماری ہو، جب کوئی مالی تنگ دستی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ ساری پریشانیوں کو رفع فرما دیتے ہیں. بس یہ سورہ اسراء ختم ہو گئی، اب نئی سورت انشاءاللہ سورہ کہف انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ رب العزت نے چاہا اگلے موقع کے اوپر. بس اتنی بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں. جو حالات ہمارے ملک کے ہیں یہ اتنے تشویشناک ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں یہ مشکل اور یہ حالات کہیں پورے ملک کے اندر نہ پھیل جائیں. اور تشویش کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ حضرات نے بھی پڑھ لیا کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کیمپوں کے اندر آ گئے ہیں. 10 لاکھ کوئی معمولی مقدار نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ اکرام کی الحمدللہ ایک جماعت پہنچ گئی ہے پشاور میں، کچھ پیسے بھی جمع کیے، کچھ سامان بھی جمع کیا، اور پیسے مستقل جمع ہو بھی رہے ہیں. بلکہ آپ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ حضرات زکوٰۃ کی رقم ہو، صدقے کی رقم ہو، اگر وہاں بھیجنا چاہیں تو ہمارے بیت المکرم کے ہاں پر بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں. ریسپشن پر رسید ضرور لے لیجیے گا. یہ پیسے دارالعلوم میں جمع نہیں ہوں گے، یہ میں وضاحت کر دوں. یہ پیسے براہ راست وہیں کے لیے ہوں گے، دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے. لیکن ایک ٹمپریری سی ایک رسید جاری کی گئی ہے، وہ آپ ضرور وصول کر لیجیے گا. اور یہاں سے وہاں پیسے بھجوانے کا انتظام ہے. وہاں ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ کرام الحمدللہ پہنچ گئے ہیں، وہاں کے کیمپوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں اور چیزیں بھی پہنچا رہے ہیں، پیسے بھی پہنچا رہے ہیں. مدد تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، حقیقت ہے کہ اتنی بڑی تعداد گھر سے بے گھر ہوئی ہے، لیکن بہرحال مدد کرنا ہمارا فرض ہے. آگے کس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کفالت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو حالات انہوں نے سنائے وہ اتنے تشویشناک ہیں کہ یقین مانیے جب سے سنا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا. فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، آج ہی میری صبح بات ہو رہی تھی وہاں ٹیلی فون پر، کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے کہ لاکھوں انسان کیمپوں کے اندر پڑا ہے اور بے حال، اتنا برا حال ہے کیمپوں کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور کہہ رہے ہیں اتنی قسمہ پرسی کے اندر یہ حضرات وہاں پہنچے ہیں کیمپوں کے اندر کہ گھر کی عورتیں پہنچ گئیں، مرد نہیں پہنچے. کسی جگہ پر مرد پہنچے ہوئے، لڑکیاں اور عورتیں غائب ہیں. کہہ رہے ہیں ایک عورت گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح نکلی کہ اس کا بچہ سو رہا تھا، اس بچے کے بجائے تکیہ گود میں اٹھا لائی بیچاری وہ، یہ سمجھ کر کہ میرا بچہ. جب راستے میں پہنچی تو یا دیکھا گھبراہٹ میں، کہ اچھا یہ تو تکیہ بچہ کہاں رہ گیا. یہ حال ہے ان جگہوں پر، اور بالکل قسمہ پرسی ہے، ہر چیز کی قلت ہے، کوئی حال نہیں ہے ان کا. اور کسی کے گھر میں چند دن پہلے وہاں سے فون آیا سوات سے، وہاں سے کوئی صاحب بات کر رہے تھے، دھاڑے مار مار کے وہ نوجوان رو رہا تھا. اس نے کہا کہ جی ایک طرف تو ہمارے اوپر بم برس رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہاں لاشیں زمین پر بکھری پڑیں گی، اور گھر ہمارے ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا. اس نے بتایا کہ اس وقت لاشوں کا یہ معاملہ ہے ان علاقوں میں کہ کتے ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جا رہے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے لاش. اور یہ سب حالات ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، کس سے روئیں، کس سے فریاد کریں، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کے آگے دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس جنگ کو کسی طرح ختم فرما دے. اور یہ ہماری فوج جو ہمارے اپنے عوام کے اوپر بمباری کر رہی ہے، اللہ رب العزت اس سلسلے کو رکوائیے. تو وہی حالات ہیں جو کہ سن 1971 کے حالات، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیا آفت آئی ہے کہ ہماری اپنی ہی فوج، اپنے ہی مسلمان اپنے ہی علاقوں کے اوپر بمباری کر کے عوام کے لاتعداد انسانوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو رکوائے. یہ پتہ نہیں کیا شیطانی چکر شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یہ آگ پھیل گئی پورے ملک میں تو یہی دوسرا افغانستان نہ بن جائے کہیں خدا نخواستہ. اور دوسرا یہ کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے عافیت سے رکھا ہے، ہمیں اپنے لیے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کی عافیت کے لیے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور اپنے طور پر ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، جس طرح بھی مدد کرے، خود پہنچ کر کرے. کراچی سے کئی تاجروں کی اور ٹیمیں روانہ ہوئی ہیں جو میرے علم میں ہیں. کسی طرح بھی ہو، مدد کرنا ہمارا فرض ہے ان مشکل حالات کے اندر. اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اس وقت ہم لوگ حقیقت میں یہود و نصارہ کے ایسے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے ہلنے کا بھی کوئی موقع نہیں رہا. اور جو حکمران ہمارے اوپر موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے کے ہیں. تو اب سوائے اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے اور دعاؤں کے کوئی ہمارے لیے ماوا و ملجا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے. ہمارا یہ علاقہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا، سوات کا علاقہ. حقیقت یہ کہ ہم اس کے اوپر ایسا فخر کرتے تھے کہ صاحب ایسا ہمارا خوبصورت علاقہ ہے. اس علاقے کے لوگ اتنے مہذب، اتنے شائستہ، اتنے اچھے لوگ تھے. لیکن اللہ بچائے کس کی نظر لگی، کیا ہوا. لیکن بہرحال ہم لوگوں سے جو ہو سکا ہے ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کی مدد کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں خاص طور پر، اور درود شریف پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ اس کا ورد کریں، اور آیت کریمہ کا جس قدر ہو سکے ورد کریں، جس قدر آیت کریمہ کا ہو سکے ورد کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن پاک میں آیا ہے حضرت، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو، جب بھی انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو تو اس وقت اس آیت کا ورد کرنا اور اللہ کی طرف سے نجات کا ملنا یہ مجرب ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ کے حکم سے، اور یہ دعا ہر انسان کے لیے ہے. ان موقعوں پر بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تیسرا کلمے کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. ان ساری خرابیوں کی دو بنیادیں ہیں. اصل بنیاد ہے دین سے دوری، جو کہ ہمارے پورے معاشرے کا ایک حال بن چکا ہے آپ کے سامنے، کہ ہم لوگ عملی طور پر دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. بے پردگی کا ہمارے ہاں سیلاب ہے، جھوٹ، فریب، دھوکا اور دوسروں کا مال لوٹنا، گھسوٹنا، ہمارے ملک میں ایک دوسرے کا استحصال، ایک دوسرے کا حق مارنا، یہ ہمارے ملک کا شیوا بن چکا ہے. ایسے موقع کے اوپر تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیا اس بڑے سے بڑا عذاب بھی انسان کے اوپر آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس کے لیے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اصل چیز دین سے دوری ہے. ہم سب کو، ہر انسان کو اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں. جن گناہ کبیرہ میں ہم میں سے ہر شخص لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کی دن رات فکر میں لگ جائے کہ کسی طرح اللہ تعالی ہمارا یہ گناہ چھوڑوا دے. اور دوسرا بنیادی سبب وہ ہے جو قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان کیا، لیکن ہم لوگ ہیں حکومتی سطح پر بھی اور اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی، ہم لوگ اس کا دن بدن شکار ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور وہ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس بات سے منع فرمایا کہ دیکھو یہود و نصارہ سے دوستیاں مت کرو. قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمایا یہود و نصارہ، غیر مسلم تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ لن یرضى عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، کہ ہرگز تم سے یہ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین چھوڑ کر ان کے دین کو اختیار کر لو تو راضی ہو جائیں گے. تو آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی مجھ کو عزت ملے گی تو ان امریکہ یورپ سے ملے گی، اور مجھ کو دولت ملے گی وہاں سے ملے گی، میں زندہ ہوں تو ان کے بلبوتے پر زندہ ہوں. ہماری سب سے بڑی خرابی کی بنیاد یہی ہے، اور اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اسی کی سزا عالم اسلام بھگت رہا ہے. ہم جو غیر مسلموں کو اپنے گلوں سے لگا بیٹھے، ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھے، آپ دیکھیے یہ آج سارا شاخسانہ اسی کا ہے. جب تک ہم اپنے دین کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنی نظروں میں خود غیرت مند نہیں بنیں گے، ہماری مثال اس انسان کی سی ہے کہ جو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہو. ہم لوگ اپنے آپ کو حقیر و فقیر سمجھتے ہیں دوسروں کے آگے، تو جو قوم اپنی نظروں سے خود گر جائے اس کو کوئی قوم نہیں اٹھایا کرتی. ہم لوگ اپنی نظروں سے خود گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرح رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو یہود و نصارہ کے چنگل میں ہم لوگ مبتلا ہوئے، اس طرف تو یہ معاملہ ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان گھروں سے باہر نکل چکے. ادھر دوسری طرف آپ اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم خوشی کے مارے بغلے بجا رہے ہیں کہ صاحب ہمارا دورہ بڑا کامیاب رہا. دورہ کس بات کا کامیاب رہا؟ کہ اب آپ ہماری مثال یہ ہے کہ اب ہم سالانہ بنیادوں پر اپنی لاشیں پیش کریں گے مسلمانوں کی، تو ہمیں کچھ تھوڑے سے پیسے ملتے رہیں گے جس سے ہمارا گزر بسر ہوگا. یہ اللہ کی پکڑ ہے ہمارے اوپر، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے، ہماری حکومت کا اور ہمارا رخ صحیح فرمائے، ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ان کی بھی مدد و نصرت فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ سوات کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ سوات کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو دوبارہ آباد فرما. یا اللہ جو لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں، یا اللہ ان کی دستگیری فرما. یا اللہ ہم سب لوگوں کو ان کی مدد کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشانی ان پر آئی ہے، یا اللہ اس طرح کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری پوری قوم کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں کی سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے عوام کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، بد امنی کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہماری حکومت کا رخ صحیح فرما دیجئے، یا اللہ حکومت کا رخ صحیح فرما دیجئے، یا اللہ ہماری پوری عوام کا اور پوری قوم کا رخ صحیح فرما دیجئے، یا ہم الراحمین، یا رب ذو الجلال والاکرام، پاکستان کے اوپر جو اتنے خطرناک بادل منڈلا رہے ہیں، یا اللہ پاکستان جن خطرات میں گھرا ہوا ہے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے مدارس کی حفاظت فرما، یہاں کے مساجد کی حفاظت فرما، یہاں کے عوام کی حفاظت فرما، لوگوں کے جان کی، لوگوں کے مال کی حفاظت فرما، لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ عراق کے مسلم مجاہدین کی مدد فرما، افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو یا اللہ پارا پارا فرما، یا اللہ ان کی طاقت کو چکنا چور فرما، یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو